إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، سب کہو آمین. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق پیدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، نہ استحصال کیس ہو نہ استبداد کسرا ہو، نہ استحصال قیصر ہو نہ استبداد کسرا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، ضلع جھنگ میں داخلہ بندی کے باوجود میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس کا یہ کہنا فضول ہو گیا اس لیے کہ میں داخل ہو چکا ہوں. جب ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اس وقت تک پابندی ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جب داخل ہو گیا تو پابندی خود بخود ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ختم ہو گئی کہ نہیں بھائی؟ ایک جس یہ بات اسی طرح ہے کہ جیسے رافضی کہتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول نہیں، عمر خلیفہ نہیں، عثمان خلیفہ نہیں. بھئی تم کہتے ہو خلیفہ نہیں، وہ تو خلیفہ بن کر دنیا سے جا چکے ہیں، خلیفہ بن گئے، حکومت کی، خلافت کی، اور خلافت کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. جب وہ خلیفہ بن ہی گئے، آپ کیسے کہتے ہیں وہ خلیفہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر، حالانکہ پہلا نمبر صدیق کا ہو چکا ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہو چکا ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہو چکا ہے، علی کا چوتھا نمبر ہو چکا ہے. جب یہ سارے نمبر اپنی اپنی جگہ پر ہو چکے ہیں، اب کسی کا یہ کہنا کہ وہ پہلے درجے پہ نہیں، پہلے پہ علی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ پہلا تو صدیق کا ہو ہی چکا ہے. اب اس میں کیا مجھے کوئی کہے کہ آپ کا داخلہ بند ہے، تو میں کہوں گا یہ داخلہ کھل چکا ہے اس لیے کہ میں آقا ہوں. داخلہ کھل گیا کہ نہیں؟ تیرہ ضلعوں میں داخلہ بند ہے، تیرہ میں، لیکن صحابہ کی محبت آپ کے اس شہر میں مجھے لے آئی ہے، اس لیے کہ میں نے داخلہ خود کھول دیا. اب کوئی آدمی کہے کہ جی آپ کا داخلہ بند نہیں، کیسے بند ہے، تو داخل ہو چکا ہوں، داخلہ بند تو جھانگ کی سرحد پر تھا، جب اس حد کو پاٹ کر کے میں اندر آ گیا تو داخلہ کھل گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، داخلہ انہوں نے کیا، میں اندر کھڑا ہوں تم کہو تیرا داخلہ بند ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس لیے داخلے بندیوں سے کچھ نہیں ہوتا، داخلے بندیوں سے یہ داخلے کھل جایا کرتے، ہم تو اس عطاء اللہ شاہ کے ماننے والے ہیں جس کو امرتسر میں، امرتسر میں ایک مقدمہ انگریز کی عدالت میں جیل کے اندر اس پر چلایا گیا، تو شاہ جی نے اس جج کو خطاب کر کے کہا تھا کہ جج صاحب منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں کہ جس شاہ نے کہا تھا کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جا کے جیے۔ تو میرے دوستو پابندیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، پابندیاں لگانے سے پابندی کھل چکی ہے اور داخلہ کھل چکا ہے، اس لیے کہ میں آ چکا ہوں۔ تو آج 8 محرم ہے، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ بارش کے سیلاب کے باوجود آپ اتنی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں صحابہ کی شان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اہل بیت کی تفصیل بھی آج بیان ہو جائے، بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی 2 حدیثیں اس عمر کے بارے میں پڑھی ہیں، وہ عمر کہ جو 2 قبلوں کا فاتح تھا، توجہ کریں، وہ عمر جو 2 قبلوں کا فاتح تھا، 2 قبلوں کا، عمر خانہ کعبہ میں اللہ کا نام بلند کرنے والا تھا، عمر بیت المقدس کو فتح کرنے والا تھا، دنیا کی تاریخ میں یہ کارنامہ کسی کو نہیں ملا کہ کوئی 2 قبلوں کا فاتح ہو، اور مجھے بتاؤ کہ کلمہ تو نبی کا صدیق نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو نبی کا علی نے بھی پڑھا تھا، کلمہ تو نبی کا حمزہ نے بھی پڑھا تھا، عثمان نے بھی پڑھا تھا، لیکن کعبے میں نام خدا کا بلند علی کی موجودگی میں بھی نہیں ہوا تھا، کعبے میں نام بلند اس وقت ہوا کہ جب وہی عمر میرے نبی کے دروازے پہ آیا اور کملی والے نے پوچھا عمر کیسے آیا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور رو کر فرمایا کملی والے آ تو سر لینے کے لیے رہا تھا، لیکن آج عمر سر دینے کے لیے آیا ہے۔ اس عمر نے پیغمبر کا کلمہ جب پڑھیا تو عمر نے کہا کہ کملی والے اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم حق پر ہیں یا نہیں، فرمایا حق پر ہیں، تو فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ کلمہ عمر پڑھ لے اور اذان آج بھی دار ارقم میں ہو، ایسا نہیں ہوگا، آج کعبے کی چھت ہوگی اور خدا کا نام بلند ہوگا۔ یہ عمر کا مقام ہے، عمر بادشاہ ہے، عمر فقیر ہے، عمر درویش ہے، ایک آدمی بادشاہ بھی ہو اور فقیر بھی ہو، یہ صفتیں عمر کے سوا کسی میں پائی نہیں جاتی، ایک آدمی بادشاہ بھی ہے فقیر بھی ہے، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ متاع عام نہیں ہے، متاع عام نہیں ہے خسروی و دویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، اور جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا، یہ کمال صرف عمر کو ملا۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں 37 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اس میں اسلام کیوں نہیں آتا، جو حکمران آتا ہے اس قوم کو الو بناتا ہے اور کہتا ہے موجودہ قوانین کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈھالیں گے، ہمیں تو وہ سانچا کہیں نظر نہیں آیا، وہ ڈائی کہیں نظر نہیں آئی، وہ جناب کوئی اس ملک میں کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا جو واقعتاً اس ملک میں اسلام کو لے آئے۔ اس کی وجہ کا ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہو، دعوے بھی کرتا ہو، اور تہجد کی نمازوں کی باتیں بھی کرتا ہو، لیکن اس کو 8 سال گزر جائیں، 9 سال گزر جائیں، وہ اسلام نہ لا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نظریاتی کونسلیں بھی ہوں، تحقیقاتی ٹریبونل بھی ہو، مشاورتی کونسل بھی ہو، مجلس شورا بھی ہو، اور چند خریدے ہوئے ملا بھی ہوں، اور زکات اور عشر دینے کے لیے چند کرائے ملا بھی موجود ہوں، اور ان سارے شوروں کے بعد بھی اسلام نہ آئے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کوئی کہتا ہے یہ مخلص نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ وجہ نہیں، یہ مخلص ہو کر بھی اسلام کا دعویٰ کرے اسلام نہیں آ سکتا جب تک یہ خلافت راشدہ کے قانون کو نہ اپنائیں، جب تک عمر کے دروازے پہ نہ آئے۔ اور آج عیسائی، یہودی، پوری دنیا کا کافر عمر کے دروازے سے طرز حکمرانی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور تم کلمہ محمد کا پڑھ کے عمر کے دروازے پہ نہیں جاتے، تم کروڑ مرتبہ اسلام کا دعویٰ کرو تم جھوٹ بکتے ہو، اس لیے کہ اسلام فاروق اعظم کے دروازے سے آئے۔ اسلام اس عمر کے دروازے سے آئے گا کہ جس عمر نے ایران اور روم کا سرکاری دورہ کیا تھا، تو فاروق اعظم ایک دریائے دجلہ کے کنارے پہ ایک بوڑھی عورت کی کٹیا میں چلے گئے تو کہنے لگے، اما عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ اور اس حضرت عمر نے فرمایا، اما کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی، اتنا عرصہ ہو گیا عمر کو خلیفہ بنے، اس نے ایک مرتبہ بھی میری کٹیا میں آ کر مجھ سے نہیں پوچھا تھا کیا حال ہے۔ اس کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ عمر ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اما عمر کو کیا پتا کہ تیری کٹیا یہاں ہے، تو یہاں بستی ہے؟ تو عورت کہتی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے، اے نوجوان، اگر عمر کو یہ پتا نہیں کہ میری مملکت میں ایک بوڑھی عورت دجلہ کے کنارے پہ رہتی ہے، تو عمر کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے طرز حکمرانی، یہ ہے طرز جس کو اس ملک میں لائے بغیر اسلام نہیں آ سکتا۔ یہ عمر کا دور خلافت ہے کہ فاروق اعظم مکہ مکرمہ میں ہر سال کھلی کچہری لگاتے ہیں، ایسی کھلی کچہری نہیں جیسے آج کل یہاں لگتی ہے کہ جو زمانے کے ٹراؤٹ ہوں ان کو پاس دے دیے جاتے ہیں اور اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کھلی کچہری گورنر نے لگائی ہے۔ یہ کھلی کچہریاں نہیں ہوتی، یہ ٹراؤٹوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ دلالوں کی کچہریاں ہوتی ہیں، یہ نمائشی لوگوں کی کچہریاں ہوتی ہیں۔ کھلی کچہری اس عمر کی تھی کہ جس کے مجمع میں 10 لاکھ انسان موجود تھا اور پوری دنیا کے لوگ اس کی کچہری میں موجود تھے۔ اور عمر نے فرمایا، کسی کو گورنر سے شکایت ہو، کسی کو وزیر سے شکایت ہو تو بیان کرو۔ ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جناب اس نے کہا، امیر المومنین آپ نے کہا ہے کہ کوئی گورنر دروازے پہ دربان مقرر نہ کرے، کوئی گورنر تاریخ کپڑے نہ پہنے، لیکن مصر کا جو گورنر ہے ایاز بن غنم، اس کے دروازے پہ چوکی دار بیٹھا ہے، اس کے کپڑے باریک ہیں۔ فاروق اعظم نے تفتیشی محکمے کے ڈائریکٹر محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے گورنر کا کان پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ عمر کی عدالت قائم ہے، محمد بن مسلمہ مصر کے گورنر کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا دربان مقرر ہے، انہوں نے دیکھا کہ باریک کپڑا پہنا ہوا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے ایاز بن غنم کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے عمر کی عدالت میں لا کر پیش کر دیا۔ فاروق اعظم موجود ہیں، ہزاروں کا اجتماع ہے، عمر کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ عمر نے فرمایا، او ایاز بن غنم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ بکریاں چرایا کرتا تھا اور تو گورنر بن کر اپنی اوقات کو بھول گیا ہے۔ اور محمد بن مسلمہ، اس کے کپڑے اتار دے، اس کی گورنری ختم کر دے، اور مکے کی بھیڑے اور بکریاں اس کو دے دو، اور مکے کے پہاڑوں پر اس کو بھیج دو، 6 مہینے یہ بکریاں چرائے، یہ بھیڑے چرائے، جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے عمر نے اس گورنر کو مکے کے پہاڑوں پہ بکریاں چانے کے لیے بھیجا تو عیسائیوں نے کہا کہ اس جیسا عادل حکمران اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ آج گورنر بدماشیاں کریں، آج گورنر ظلم کرے، آج گورنر بے ایمانیاں کرے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور بھونکتا اس عمر کو ہے کہ جس نے کائنات ہستی میں نظام حکومت کی بنیاد رکھ کے کافروں کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ اس عمر کی عظمت ہے۔ اسی عمر کے دربار میں ایک آدمی نے شکایت کی، بدو تھا، کہ اے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہیں اور فلاں شہزادے نے، غسان کے شہزادے نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ عمر نے پولیس کو بھیجا، شہزادے کو گرفتار کر کے لے آئے۔ عمر نے فرمایا اور غسان کے شہزادے تجھے شرم نہیں آتی، تو نے غریب کو تماچا کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ بدو بڑا بدتمیز ہے، یہ میں طواف کر رہا تھا، اس نے پاؤں میرے جبے پر رکھ دیا۔ عمر نے کہا اور شہزادے آدھی زمین پر تو چلے، آدھی زمین پر تیرا جبا چلے، تو میرے محمد کے غریب کہاں چلے جائے؟
نعرہ تکبیر، صحابہ،
آدھی زمین پر تو چلے، آدھی زمین پر تیرا جبا چلے، تو میرے محمد کے غریب کہاں چلے جائیں؟ بدو نے کہا، یہ شہزادے نے کہا یہ تو بڑا بدتمیز تھا۔ اور نے کہا نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، تیار ہو جا، جس طرح اس نے، جس طرح اس کو تو نے تماچا مارا ہے، اسی طرح یہ تجھے تماچا مارے گا، تیار ہو جا۔ اب وہ کانپنے لگا ہے، شہزادے کا ہاتھ تو نرم تھا، اس نے نرم ہاتھ سے تماچا مارا تھا، لیکن بدو کا جب مکھن کا پلا ہوا ہاتھ باہر نکلا تو اس کا پیشاب نکلنے لگا۔ اس نے کہا معاف کر دے، بدو نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا۔ ہائے یہ عمر کی عدالت ہے۔ بدو کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، لیکن جب تماچا مارنے کا وقت آیا، جب مقابلے کا وقت آیا، جب بدلے کا وقت آیا، جب اس کا پیشاب نکل گیا، جب اس کے نیچے سے زمین کانپنے لگی، تو جناب اس بدو نے کہا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ بدلہ لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے۔ وہ بدو بھی میرے نبی کا عاشق تھا، وہ بدو بھی میرے نبی کا، یہ نبی کی سنت پہ چلنے والا تھا۔ صحابہ کو برا کہنے والے اور ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے؟ اور امریکہ کے یاروں کو کوئی برا نہ کہے، اور یورپ کے یاروں کو کوئی برا نہ کہے، اور برا کہو تو محمد کے یاروں کو۔ اب تو شرم آنی چاہیے۔ آج تو کہتا ہے نبی کا حکم ہے نماز پڑھ، اور تو نماز نہیں پڑھتا۔ نبی فرماتے ہیں روزہ رکھ، تو روزہ نہیں رکھتا۔ نبی فرماتے ہیں حج کر، تو حج نہیں کرتا۔ اور بھونکتا ان صحابہ کو ہے کہ میرا پیغمبر مسجد نبی میں صحابہ کو حکم دے اور لوگوں بیٹھ جاؤ، سب لوگ یک وقت بیٹھ جائیں، ایک لمحے میں بیٹھ جائیں۔ حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے، ایک دہلیز کے نیچے ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ اس نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آری میں دیر ہو جاتی۔ یہ نبی کا عاشق تھا، وہ میرا پیغمبر مسجد نبی سے باہر سامنے بکری کے باڑے میں چلا گیا تو بکری کے باڑے میں ارد گرد بکریاں ہیں، ان بکریوں کے درمیان میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو دردا میں نے تجھے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو بکری کے باڑے میں بیٹھ گیا۔ ابو دردا نے کہا کملی والے، جب آپ کا حکم یہاں میرے کانوں میں آیا تو میں یہی بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا تو مسجد میں بیٹھ جاتا۔ اس ابو دردا نے کیا جملہ عجیب کہا، تو جس کا ترجمہ کہ شاعر نے کیا ہے، ابو دردا نے کہا اور درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے۔ ابو دردا نے کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، اور تیری محفل غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بات تیری محفل کی ہے، بات تیری عظمت کی ہے، بات تیری بلندی کی ہے، بات تیری لفات کی ہے، بات تیرے مقام کی ہے، اور بات اس زیاد ابن مسکن کی ہے کہ جس کی لاش احد کے پہاڑوں کے نیچے تڑپ رہی تھی۔ ایک آدمی پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا تھا، اس تڑپنے والے نے اشارہ کر کے اس کو بلایا اور کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ میرے جسم سے لہو بہ رہا ہے۔ اس مشکیزے والے نے دیکھا کہ اس صحابی کے جسم سے لہو نکل رہا ہے، اس نے کہا تجھے پانی چاہیے؟
اس نے کہا پانی کی ضرورت نہیں، اس نے کہا تجھے روٹی چاہیے، تجھے مرم پٹی چاہیے، تجھے دوائی چاہیے. تو تڑپنے والا صحابی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ملی والے کا چہرہ دیکھ لو. اس صحابی نے پانی کا مشکیزہ زمین پر رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں لے چلا. حضور سامنے پہاڑ پر رونق افروز ہیں، آپ کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے ہیں. یہ صحابی دور سے حضور کو دیکھتا ہے، پیغمبر کو دور سے دیکھ کر یہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے. اور فزت برب الکعبہ، اور کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور نبی کا چہرہ دیکھا، نیچے بیٹھ گیا. اب یہ کھسڑتا ہوا تڑپتا ہوا یہ صحابی حضور کی خدمت میں چلا، جس کے جسم سے لہو بہ رہا تھا، پیغمبر کے قدم لٹک رہے ہیں. اس نے اپنے رخساروں کو رسول اللہ کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا دیا. اسی حالت میں حضور نے دیکھا کہ یہ تو زیاد بن مسکن ہے. حضور نے فرمایا او لوگو، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو زیاد بن مسکن کو دیکھ لو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا. اور اسی حالت میں جب اس کی جان نکل گئی تو کہنے والے نے کہہ دیا اور نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو. یہ عشق تھا، کہو یہ کیا تھا؟ یہ نبی سے عشق تھا. اور یہ عاشق رسول، یہ فاروق اعظم کی ذات ہے. میرے دوستو، فاروق اور ابو بکر کا جب ہم مقابلہ کریں گے تو ابو بکر فاروق سے بڑا ہے، لیکن کائنات انسانی میں ایک ابو بکر کے علاوہ فاروق کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ابو بکر کا مقابلہ عمر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر کو پیغمبر نے خود مصلے پہ کھڑا کیا، ابو بکر کو نبی نے خود مصلے پہ کھڑا کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے. فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ ہر نیکی میں ابو بکر مجھ سے بڑھ گیا، کوئی ایسا میں بھی کام کروں کہ میں ابو بکر سے کسی کام میں تو بڑھ جاؤں. کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر ایک امی نبینی صحابیہ رہتی ہے، وہ 80 سال اس کی عمر ہے. ابو بکر کو تو اس صحابیہ کا پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں اس صحابیہ کی خدمت کر کے ابو بکر سے اس نیکی میں بڑھ جاتا ہوں. اور عمر فاروق اسی وقت یہ بات سوچ کر ارادہ کر کے لیٹ گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد اس بوڑھی عورت کی کٹیا میں گئے، ایک میل کے فاصلے پر بوڑھی عورت رہتی ہے، اور جا کر کہنے لگے اما میں تیرا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں، تو نبی کی صحابیہ ہے، 80 سال تیری عمر ہے، میں تیری خدمت کروں گا. بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا عمر کیا خدمت کرے گا؟ کہنے لگے کہ میں تیرے جھونپڑے کی صفائی کرتا رہوں گا، تیرے لیے پانی بھرتا رہوں گا. اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک آدمی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا ہے، صفائی بھی کر گیا. عمر نے کہا کہ یہ آدمی کون ہوگا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، دوسرے دن میں نماز فجر سے بھی پہلے آ گیا. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ آدمی آج بھی آیا تھا، وہ صفائی بھی کر گیا ہے، وہ پانی بھی بھر گیا ہے. عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن تہجد کے وقت سے بھی پہلے آ گیا. تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے، میرے جھونپڑے کی اس نے صفائی کر دی ہے، وہ پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. عمر راستے میں کھڑے ہو گئے، پہاڑ کے دامن میں جس راستے سے پانی آنا تھا، عمر راستے میں کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، آسمانوں کے چاند کی روشنی چمک رہی ہے، اور وہ آدمی قریب آیا، اس کے چہرے پہ کپڑا ہے، اس کی بغل میں پانی کا برتن ہے. وہ جب قریب آتا ہے، عمر نے اس کا بازو پکڑ لیا کہ تو کون ہے؟ وہ نہیں بولا. تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے کھینچ کر اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. کہنے کو تو آدمی بڑی باتیں کہہ سکتا ہے کہ علی کا درجہ ابو بکر سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کہنے کو تو کہہ سکے ہیں. لیکن میرے دوست ذرا ان باتوں پہ بھی توجہ کرنا کہ ہجرت کی رات تو ایک ہی تھی نا، ہجرت کی رات ایک ہی تھی. اس رات دیکھو علی بستر پہ سو گیا ہے، ابو بکر جاگ رہا ہے. کبھی اس حقیقت پہ بھی غور کیا کہ ایک سویا کیوں، ایک جاگا کیوں؟ کبھی اس حقیقت پہ غور کیا کہ ایک سویا کیوں، ایک جاگا کیوں؟ توجہ ہے، یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ ایک سویا کیوں، ایک جاگا کیوں. کہتے ہیں جناب نبی کے بستر پہ علی سوئے ہیں، علی آپ بستر پہ سوئے ہیں، آپ کو آرام آیا ہے. تو علی کہتے ہیں نبی کے بستر پہ آج کی رات جتنی نیند آئی ہے ساری زندگی نہیں آئی. یہ علی کہتے ہیں، علی نبی کے بستر پہ ہے، علی کو نیند کیوں آئی؟ نیند اس لیے آ گئی، امانتیں قیمت والی نہ تھیں، کوئی امانت تھوڑے پیسوں کی تھی، کوئی دھاگے کی امانت تھی، کوئی کھجوروں کی امانت تھی، کوئی پیسوں کی امانت تھی، تھوڑی چھوٹی امانتیں تھیں۔ اور چھوٹی امانت کسی کے پاس ہو اس کا فکر کوئی نہیں ہوتا، اور میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں میں کہوں کہ جناب مولوی صاحب یہ میرے پاس دو سیر سونا ہے، اس دو سیر سونے کو رکھ لے، مولوی پریشان ہو جائے گا کہ میں نے دو سیر سونا تو کبھی دیکھا نہیں۔ میں کہوں کہ نہیں یہ تو ہی رکھے گا، مولوی اپنے گھر جائے گا اپنی بیوی سے کہے گا یہ دو سیر سونا جناب پیٹی کے اندر سب سے نیچے رکھنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، پیٹی کے نیچے رکھے گا، تالا لگائے گا، کمرہ بند کرے گا، بیوی جب آئے گی نہ رات نیند بیوی کو آئے گی نہ مولوی کو آئے گی، اس لیے کہ امانت مہنگی پڑی ہے۔ سستی امانت ہو تو جاگ آ جاتی، سستی امانت ہو تو نیند نہ آتی۔ اور علی کے پاس جو امانتیں تھی ان کی قیمت کوئی نہ تھی، اور صدیق کے پاس جو امانت تھی وہ صدیق کی اس امانت کی قیمت کوئی نہ تھی۔ صدیق نے کہا میرے پاس وہ ہیرا ہے جس کی قیمت نہ عرش پر ہے نہ فرش پر۔ ہیرا قیمتی ہے، اور جو قیمتی ہیرا اور میری ٹولی میں پڑا ہے، میں سوؤں تو کیسے، میں آرام کروں تو کیسے۔ ہجرت کی راتیں، تم ہجرت کی راتوں کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں راتیں تو بڑی آئی ہیں لیکن ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے۔ معراج کی رات نبی کا رفیق جبرائیل ہے، نبی کا رفیق، اور ہجرت کی رات نبی کا رفیق صدیق ہے۔ آپ کو پتا ہے معراج کا سفر ہجرت کے سفر سے پہلے کیوں پیش آیا؟ معراج کا سفر ہجرت کے سفر سے پہلے کیوں پیش آیا؟ تاکہ چشمے فلک دیکھ لے کہ یاری ایک یہ بھی ہے، یاری ایک وہ بھی ہے۔ معراج کا سفر پہلے اس لیے پیش آیا تاکہ چشمے فلک دیکھ لے ایک یہ یار ہے، ایک یہ یار ہے، ایک یہ رات ہے، ایک یہ رات ہے، ایک یہ الفت ہے، ایک یہ الفت ہے، ایک یہ عشق ہے، ایک وہ عشق ہے، ایک یہ محبت ہے، ایک وہ محبت ہے، ایک یہ محبت ہے کہ جبرائیل نبی کو، یہ رفیق جبرائیل نبی کو خود جگانے کے لیے آیا ہے، اور یہ ہجرت کی رات ہے کہ نبی اپنے رفیق کو خود جگانے کے لیے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ معراج کا سفر ہے کہ معراج کا رفیق نبی کو جگنے آیا اور ہجرت کا رفیق اپنے رفیق کو جگانے گیا۔ اور میرے دوستو معراج کے سفر میں نبی کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے، جبرائیل براق لے کر آ گئے، لیکن ہجرت کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ہجرت کے رفیق ابو بکر سوار کا فرق ہے۔ اور صدیق کے لیے جب صدیق نے نبی کے قدموں پہ سب کچھ لٹا دیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، نبی کے قدموں پہ جب صدیق نے سبھی کچھ لٹا دیا تو خواجہ دل محمد کو یہ بات کہنی پڑی کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر قوم بے دھڑک سب نے مالو بھر دیا، اور کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے اور دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ کھلا کے دھر دیا۔ عائشہ کے باپ نے کوئی بات چھوڑی نہیں چھوڑی۔ میرے دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عدالت عمر کی ہے، یہ عدالت عمر کی ہے، یہ عمر ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں رات کو پہرا دیتا، یہ عمر ہے جو فوجیوں کے گھروں دروازے کھٹکھٹا کے عورتوں سے کہتا ہے بہن تمہیں سبزی لا دوں، بہن تمہیں خط لا دوں، بہن تمہیں صابن پہنچاؤں۔ یہ عمر کون ہے جو بادشاہ ایسا ہے کہ قیصر و کسرا اس کے نام سے کانپتے ہیں، جو فقیر ایسا ہے کہ 17 تیبند اس کے کپڑے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانے لگا تو اس عمر کے کپڑے ٹاکیوں والے تھے، 17 ٹاکیاں تھیں، تو صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ عمر کو کہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک میں جا رہے ہو، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا۔ اور عمر کو سمجھا دو، اس کو ان کو کہو کہ آج کے دن تو اچھے کپڑے پہن لیں۔ عمر فاروق کے پاس حضرت علی المرتضیٰ کا یہ پیغام جب صحابہ نے دیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں قوت گویائی نہیں ہے کہ میں عمر سے کہوں۔ علی نے جواب دے دیا تو سب نے کہا کہ عمر کو کہے تو کون کہے، فیصلہ یہ ہوا کہ عمر کو اما عائشہ کہے، عمر کو اماں عائشہ کہے، عمر کو اماں حفصہ کہے، لوگ جمع ہو کر صحابہ حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حفصہ نے کہا بے شک میں پیغمبر کی بیوی ہوں لیکن عمر کی بیٹی ہوں، میں عمر سے اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتی، آپ اماں عائشہ سے کہیں۔ چنانچہ اماں عائشہ نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کر کہا اے امیر المومنین، اے عمر، تمہیں پتا ہے کہ تم عیسائیوں کے ملک میں جاتے ہو اور یہ تیون شدہ کپڑے اتار کر تم اچھے کپڑے پہن لو۔ جب عمر عائشہ کے پاس آئے، کتابوں میں لکھا ہے، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ عمر دوزانو ہو کر اما کے سامنے بیٹھ گیا۔ اما کہتی ہے عمر کپڑے بدل دے، عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عمر نے کہا کہ اے اما، تو مجھے اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتی، اے اما تجھے نبی کا وہ وقت یاد نہیں کہ جب پیغمبر کے گھر میں تین تین دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اے اما تجھے وہ وقت یاد نہیں کہ جب میرے پیغمبر کے جسم پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، اے عائشہ جو لطف، اے عائشہ، اے اما جو لطف عمر کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کی غریبی کا ذکر عمر کرتے تھے تو عائشہ بھی رو رہی تھی، حفصہ بھی رو رہی تھی۔ یہ عمر تھا، یہ اسی عمر کی عدالت مدینہ منورہ میں لگتی ہے، یہی عمر مدینہ کی گلیوں کا پہرہ دیتا ہے۔ لمبے لمبے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اسی عمر کا دروازہ آدھی رات کے وقت ایک آدمی نے آ کر کھٹکھٹایا اور کہا کہ ملک شام سے ایک وفد آیا ہے، ایک لشکر آیا ہے جو ملک یمن کی طرف جا رہا ہے، صحابہ فوجیوں کا لشکر ہے، امیر المومنین آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ امیر المومنین اپنے مقام سے نیچے اترے اور اپنے وزیر عبد الرحمان بن عوف کے پاس گئے اور جا کر عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمان چلو، مدینہ سے باہر صحابہ کی فوجیوں کا لشکر آیا ہے، ہم چلتے ہیں۔ عمر اپنے وزیر کو ساتھ لے کر اس لشکر کے پاس پہنچتے ہیں۔ عمر کوئی آج کل کا حکمران تھوڑا تھا جو یہ کہتا کہ ہم کل کو آئیں گے، ہم پہر کو آئیں گے، اور اس کے پروٹوکول اور ہوتے، اس کا نظام اور ہوتا۔ عمر تو رایا کا نوکر بن کے آیا تھا، عمر اس پیغمبر کا نوکر تھا جو پیغمبر انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار بن کے آیا تھا۔ عمر اسی وقت گئے اور جا کر فاروق اعظم نے اس لشکر کے جو چند چوکیدار رات کو جاگ رہے تھے ان چوکیداروں کو عمر نے بلایا اور بلا کر کہا بھائی چوکیداروں تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئے چوکیدار آئے ہیں، ہم مدینہ سے نئے چوکیدار آئے ہیں، ہم پہرا دیں گے۔ چوکیدار سمجھ نہ سکے کہ یہ پہرے دار کون ہے، یہ چوکیدار کون ہے۔ چوکیدار سو گئے اور ساری رات فاروق اعظم پہرا دیتے رہے، ساری رات فاروق اعظم اس لشکر کا پہرا دیتے رہے۔ صبح بھی توجہ کریں میری طرف، توجہ ہے کہ مولانا شریف لے آئے ہیں اور مولانا کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، دیکھتے رہتے ہیں نا، لیکن آنکھیں نہیں تھرتی، آنکھیں تھرتی ہیں نا۔ سامنے تعریف کر کہا میں عادی نہیں ہوں اور نہ خوشامت ہماری عادت ہے، مولانا حق نواز جیسے آدمیوں کی اس ملک میں کمی ہے، مولانا حق نواز کی مثال کوئی نہیں۔ بات میری سمجھ آئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے ایک مثال یاد آئی، توجہ ہے، مجھے ایک بات یاد آئی۔ آپ مولانا کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، اور میں بڑے عرصے کے بعد آیا اور مولانا روز آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مولانا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی مجھے پوچھنے لگا، کہنے لگا فاروقی صاحب اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نظر، توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا۔ میں نے کہا انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ ایک چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لے تو وہ چاہ ہے اب اس کو تو دیکھ لیا اور کسی اور کو بھی دیکھوں۔ میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ نے مجھے تو ایک دفعہ دیکھ لیا، اب پیچھے سے کوئی آدمی آواز لگائے چاہے وہ آپ کے شہر کا ہو اور آپ صبح شام اس کو دیکھتے ہوں، لیکن جب وہ آواز لگائے گا سب اس کی طرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں کھڑا ہوں، اب کوئی بھی آدمی یہاں سے آئے سب ان کی طرف دیکھیں گے، حالانکہ آپ نے بے شک ان کو دیکھا ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اب اس کو تو دیکھ لیا، اب اس کے علاوہ اور بھی کسی کو دیکھوں۔ میں نے کہا اگر خدا ایک دفعہ نظر آ جاتا تو سب لوگ کہتے کہ اس کو تو دیکھ لیا، اب اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو۔ اس لیے خدا نظر نہیں آتا تاکہ ساری زندگی تم خدا کو تلاش کرتے ہو کہ خدا کیا ہے، تاکہ خدا کو تلاش کرتے ہو، اس لیے خدا نظر نہیں آتا۔ توجہ کرے، فاروق اعظم اس لشکر کا پہرا دے رہے، صبح کا وقت ہوا تو فاروق اعظم نے سپہ سالار سے پوچھا کہ کتنا سامان چاہیے، اس نے کہا کہ کھانے کا کچھ سامان نہیں۔ فاروق اعظم نے آدمی بھیجا، سامان لے کر آئے، سامان پکایا گیا، سالن پکا، فاروق اعظم خود سالن تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے۔ اتنا بڑا لشکر ہے اور عمر فاروق سالن تقسیم کر رہا ہے، سالن تقسیم کرتے کرتے ایک آدمی کو دیکھا
کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. عمر اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا, بھائی تجھے پتا نہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا نبی کی سنت ہے, تو بائیں سے کھانا کھاتا ہے؟ تو اس نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا, عمر تجھے پتا نہیں غزوہ موتا میں جب پیغمبر کے ساتھ گیا تھا تو میں یہ میرا یہ دائیں ہاتھ کٹ گیا تھا, اس وجہ سے میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں. عمر اس نو اس معذور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رو پڑے. عمر نے کہا, مجھے معاف کر دے. اس نے کہا, امیر المومنین آپ کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے, میرا یہ قصور ہے, اگر قیامت کے دن میرے نبی نے پوچھ لیا کہ میرا ایک معذور فوجی تھا, وہ غسل کیسے کرتا ہوگا, وہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا, وہ نہاتا کیسے ہوگا, وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا, میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں. اگر پیغمبر نے پوچھ لیا تو انہیں اس کا نوکر مقرر کیوں نہیں کیا؟ عمر کے پاس اس کا جواب نہیں, اس لیے اے فوجی مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کی رسوائی سے عمر بچ جائے. یہ عمر تھا, کہو یہ عمر کی عدالت ہے, یہ عمر کا قانون ہے. عمر وہ تھا, اسی عمر کے دور خلافت میں ایڈورڈ گبن ایک انگریزی کا مورخ ہے جس نے 22 جلدوں میں صحابہ کی فتوحات لکھی ہیں, 22 جلدوں میں, اور وہ انگریزی کی کتاب کراچی کے ایک لائبریری میں موجود ہے 22 جلدوں میں. ایڈورڈ گبن کہتا ہے, اسی عمر کے دور میں, عمر فاروق کے دور میں, اسی عمر کے دور میں حضرت خالد ابن ولید ایک لڑائی میں لڑائی کا معائنہ کرنے کے لیے قادسیہ کے علاقے کی طرف گئے معائنہ کرنے. حضرت فاروق اعظم نے واپسی پر پوچھا کہ کتنے فوجی ہیں دشمن کے؟ گبن کہتا ہے کہ خالد ابن ولید نے کہا کہ دشمن کی 60,000 فوج ہے. کتنی فوج ہے؟ فاروق اعظم نے پوچھا کہ 60,000 فوجیوں کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ خالد نے کہا, مجھے محمد کے 30 غلام چاہیے. گبن کہتا ہے کہ چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی. خالد نے کہا, فاروق اعظم نے فرمایا, یہ آدمی تو بڑے تھوڑے ہیں. تو خالد نے کہا, چلو 30 اور ساتھ کر دو. گبن کہتا ہے کہ 60,000 دشمن کے مقابلے میں رسول اللہ کے 60 غلام لے کر خالد ابن ولید گیا, 33,000 آدمی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, 9,000 قتل ہوئے اور باقیوں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا. یہ فتح تھی عمر کے دور میں, یہ عمر ہی کا دور تھا کہ فاروق اعظم کے دور میں قیصر روم نے ایک آدمی بھیجا کہ جا کر عمر کو دیکھو, عمر کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کیا کرتا ہے. گبن کہتا ہے, اس نے خادم نے آ کر دیکھا کہ عمر مسجد نبوی میں صفوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے, عمر کے سرانے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, عمر سارا دن کام کرتا ہے, رات کو اللہ کے دربار میں روتا ہے. قیصر قاصد نے جا کر کہا کہ عمر تم مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان. عمر اور کی فوج رات کو دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتی ہے, رات کو مسلح کی پشت پر ہوتی ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو قیصر روم نے کہا کہ کوئی ایسی صورت تو نکالو کہ عمر کہاں مقابلہ کریں. تو اس قاصد نے کہا, ایک صورت ہے کہ تم کہ ایران اور روم کی نوجوان لڑکیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دو, جس طرح سے عمر کی فوج گزرے گی لڑکیاں بے پرت کھڑی ہوں اور نوجوان لڑکیوں کی طرف عمر کی فوج کی گاہیں جائیں گی, ان کا خدا ان سے ناراض ہو جائے گا اور عمر کے اوپر ہم غالب آ جائیں گے. ان کو بھی پتا تھا اور دنیا کے یہودیوں کو مجوسیوں کو پتا تھا کہ عمر سے خواہ راضی ہے, لیکن آج پاکستان کے یہودیت زدہ سبھی کہتے ہیں کہ عمر سے خدا رات تھا. یہ تو ان یہودیوں سے بھی بدتر, جو عمر کو پہچان نہیں سکے. عمر کو عیسائی نے پہچانا, عمر کو یہودی نے پہچانا, اس دور کے عمر کو بڑے بڑے دشمنوں نے پہچانا. تو فاروق اعظم کے بارے میں اس قاصد نے یہ کہا. کچھ عرصے کے بعد قادسیہ کی لڑائی کا وقت آیا, اس لڑائی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے, ابو عبیدہ بن جراح تھے, سپہ سالاروں میں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ میں صحابہ فوج جانے والی ہے. فاروق اعظم کو کسی نے آ کر بتا دیا, امیر المومنین دشمن اس دفعہ یہ حربہ استعمال کرے گا کہ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا جائے گا. فاروق اعظم نے لشکر کو جمع کر کے قرآن کا یہ حکم سنایا کہ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم, کہ اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے, یہ قرآن کا حکم تھا جو عمر نے لوگوں کو سنا دیا. فوج چلی گئی, لشکر چلا گیا, قادسیہ کے علاقے میں جب داخل ہوا, پانچ میل لمبی, گبن کہتا ہے پانچ میل لمبی لڑکیوں کی قطار ہے, 30,000 صحابہ کی فوج ان کا اس قطار کے درمیان سے گزر گئی, ایک آدمی نے بھی سر اٹھا کر نہ دیکھا. گبن کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان فوجیوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, ایک بھی سر نہیں ہلاتا تھا. جب فوج گزر گئی تو ان لڑکیوں نے کہا ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم, خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے, یہ آسمانوں کے بھیجے ہوئے فرشتے. اسی عمر کے دور میں میرے دوستو خالد ابن ولید کے پاس ایک یرموک کے علاقے کا بوڑھا آیا, کہنے لگا کہ خالد یہ زہر کی شیشی ہے, اس زہر کو اگر تم پی لو اور بچ جاؤ تو ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے, اگر تم نہیں پیتے ہم پی کر ہم مر جاتے ہیں. گبن کہتا ہے کہ خالد نے اس بوڑھے سے زہر کی شیشی پکڑی اور پکڑ کر ساری شیشی منہ میں ڈال دی, خالد کو کچھ بھی نہ ہوا, بوڑھا بے ہوش گیا. تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے کو ہوش آیا, خالد نے پوچھا تجھے کیا ہوا, کہنے لگا کہ خالد تو نے مجھ پر بھی اور اس شیشی پر بھی دم پڑ دیا تھا. خالد نے کہا او بتوں کو پوجنے والے, تجھے تیرے بتوں نے سکھایا ہے زہر مارتی ہے, مجھے میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جب تک خدا مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. یہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, یہ فاروق اعظم کی عظمت ہے. آج اس پاکستان میں اس عمر کی عزت محفوظ نہیں ہے, اس عمر کے خلاف کتابیں چھپتی ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. علماء پر پابندیاں, علماء داخلے بند, اور یہ ایسی ابن سبا کی قوم اس ملک میں آئی ہے. اس قوم کو دیکھو کہ جو اس دن رونا شروع کرتی ہے جس دن حضرت حسین شہید نہیں ہوئے. کس تاریخ روتے ہیں بولو بھائی, اور یکم کو روتے ہیں تو کس تاریخ تک روتے ہیں؟ جب تک شہید نہیں ہوئے اس وقت تک روتے, اور جب شہید ہو گئے رونا. اب کبھی ایسے بھی آپ نے دیکھا, کبھی سنا ایسے کہ کسی باپ کی اولاد باپ کے مرنے سے پہلے روتی رہے اور جب باپ مر جائے اولاد چپ کر جائے؟ کبھی ایسے ہوا؟ اگر ایسے کبھی ہوا ہو تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی ساری اولاد باپ سے تنگ تھی, ساری اولاد باپ سے. میں نے پورے ملک میں رافضیوں سے کہا کہ اس سوال کا جواب دو کہ حضرت حسین یکم سے یکم کو شہید نہیں ہوئے, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 کو ظہر کے بعد شہید ہوتے ہیں اور تم ظہر کے بعد رونا بند کر دیتے ہو. اگر تم رونا ہی چاہتے ہو تو 10 سے 20 تک رو, اگر تم شہادت کے لیے رونا چاہتے ہو تو 10 سے 20 تک رو, اور اگر شہید کرانے کے لیے روتے ہو پھر ٹھیک ہے. اگر شہید کرانے کے لیے روتے ہو پھر
ٹھیک ہے.
یہ شہید کرانے کے لیے روتے ہیں کہ نہیں؟ ان سے پوچھو کہ 10 سے 20 تک کیوں نہیں روتے؟ جب تک وہ شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں, جب وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ رونا. اور ان کی تو مثال ایسی ہے, ایک مولوی صاحب تھے, ان کی گاڑی کے آگے ایک آدمی ملنگ آ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میرے اللہ نیاز حسین 5 روپیے کاٹ. مولوی صاحب نے کہا 5 روپے تو بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتا کہ 9 محرم کی تاریخ آ گئی تو نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہنے لگا مولوی جی کپڑوں میں کیا رکھا ہے, دل کالا ہونا چاہیے. کپڑوں میں کیا رکھا ہے دل؟ تو ان کی مثال ایسی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہے ہمارے پاس اس کا لائسنس کوئی نہیں. روزہ نہیں رکھتے؟ آپ کہے میرے ہمارے پاس لائسنس نہیں. عبادت کے لیے لائسنس ہوتا ہے بولو؟ ہمیں بھی لائسنس ملنا چاہیے. اور دنیا کے کسی ملک میں اقلیت کے لیے بھی عبادت کے لیے لائسنس نہیں ہوتا. آپ کسی غیر ملک میں چلے جائیں, مسلمان اقلیت میں ہو تب بھی عبادت کے لیے وہ لائسنس نہیں لیتے. لائسنس ہوتا ہے ریوالور کا, لائسنس ہوتا ہے چرس کا, سین کا, شراب کا, خطرناک چیز کا. اگر یہ تمہاری چیزیں خطرناک نہیں, یہ عبادت ہے, اور عبادت کا تو دنیا میں کبھی لائسنس ہوا نہیں, اور شرارت کا لائسنس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا لائسنس نہیں ہوتا. اگر یہ عبادت ہے, عبادت عبادت خانوں تک محدود رہنی چاہیے, اور اگر یہ شرارت ہے تو اس شرارت کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیں, ابھی جو کچھ کوئٹہ میں ہوا
آپ کو اس کی تفصیل کا پتہ چل گیا؟ اور بولو تو صحیح. کوئٹہ میں جو کچھ ہوا تفصیل کا علم ہو گیا ماشاءاللہ. تو پھر بتانے کی ضرورت تو کوئٹہ میں. ذرا توجہ کریں, میں نے جو بات آپ کے سامنے کہنی ہے وہ اور ہے. کوئٹہ میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کہ اس ہنگامے میں 22 پولیس والوں کو شہید کیا گیا اور 36 سے زیادہ دوسرے سنی شہید ہوئے. اور اس کوئٹہ میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے بیان دیا اسمبلی میں کہ کوئٹہ کے واقعات میں ایران کی حکومت ملوث ہے, ایران کی حکومت کوئٹہ کے واقعات میں ملوث ہے. اور اس کے بعد کوئٹہ میں ان ہنگاموں کے دوران 3 پولیس کے سپاہیوں کو کوئٹہ کے رافضیوں نے زندہ پکڑ کر ان کو الٹا اپنے امام باڑے میں لٹکا دیا اور 24 گھنٹے تک 3 پولیس والے الٹے لٹکتے رہے. 4 پولیس والوں کے گلے کاٹ کر ان کی گردنوں کو چنا روڈ پر فٹ بال بنا کر وہ لوگ کھیلتے رہے, 4 آدمیوں. اور اس کے علاوہ اس کوئٹہ کے چنا روڈ پر ایک لڑکیوں کے سکول میں جہاں لڑکیاں تھیں یہ جلوس وہاں داخل ہوا, لڑکیوں پر گولیاں چلائی گئی اور پولیس کی گولیوں کے جواب میں ان لڑکیوں کو ڈھال کے طور پر سامنے کر دیا گیا. 22 پولیس والے شہید ہوئے, 36 سنی شہید ہوئے. وزیر داخلہ نے کہا کہ جناب کوئٹہ کے واقعات میں ایران کی حکومت ملوث ہے, لیکن ایران کے مردود اور دنیا کے سب سے بڑے مرتد خمینی اور اس کے چیلوں نے کہا کہ ہماری حکومت ملوث نہیں ہے. لیکن جب تیسرے دن بی بی سی لندن نے یہ خبر نشر کی کہ کوئٹہ کے بازار میں پولیس کی فائرنگ سے جو ایک آدمی قتل ہوا, اس کی جیب سے جو کار نکلا اس کار پر لکھا تھا کہ صدر پاسداران انقلاب ایران, ایران کی سب سے بڑی نوجوانوں کی تنظیم پاسداران انقلاب کا وہ نوجوان صدر تھا جو کوئٹہ کے بازار میں گولی لگنے سے مرا تھا, اس کی لاش بھی پاکستان کی حکومت کے سپرد رہی ہے. میں پوچھتا ہوں اگر کوئٹہ کے بازاروں میں ایران کے غنڈے گولیاں نہیں چلاتے تھے تو وہ مرتد غنڈا کس طرح گولی سے قتل ہوا؟ بتاؤ اگر ایران کی حکومت کوئٹہ کے واقعات میں ملوث نہیں ہے تو ایران کے یہ غنڈے کوئٹہ کے بازاروں میں کیوں آئے تھے؟ اور اس سے بڑی افسوس کی بات کیا ہوگی کہ اخبار میں بیان آیا کہ 231 ایرانیوں کو کوئٹہ کے بازار میں فائرنگ کرتے ہوئے موقع پر گرفتار کر لیا گیا. اور بیان آیا کہ گورنمنٹ نے ایک تحقیقاتی ٹریبونل مقرر کیا ہے, فوجی تحقیقاتی ٹریبونل, جس کی تحقیق کے لیے لاہور کے ایک ہائی کورٹ کے جج کو لاہور سے کوئٹہ روانہ کیا گیا. جب وہ جہاز کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر اترا تو جج صاحب کو بتایا گیا آپ واپس چلے جائیں, اس لیے کہ جن قیدیوں اور ملزموں کی آپ تحقیق کرنے آئے ہیں ان 231 ایرانیوں کو رہا کر کے باعزت طور پر ایران بھیج دیا گیا. یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. میں نے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب ہمیں تجھ سے کوئی امید باقی نہیں رہی. بات سیدھی ہے, اگر ایران کا کوئی گنڈا میرے اس ملک کے بازار میں کسی سپاہی پہ گولی چلائے, کسی عام الناس کے کسی آدمی پہ گولی چلائے اور تو اتنا بزدل اور اتنا مکروہ بن کر اور اتنا جناب خمینی سے ڈر کر بزدل بن کر تو بھیڑ بن کر جب ان کے ان ملزموں کو رہا کر کے ایران بھیج دے, ہمیں کیا توقع ہے کہ تو اور تیری فوج
کل کو اگر راجے گاہ کی فوج لاہور میں آ کر ہم پر گولیاں چلائے تو تو پاکستان کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟
کوئی رواداری نہیں، کوئی
مصلحت، تمہاری مصلحتوں کو ہم پائے کی ٹھوکر سے ٹکراتے ہیں اور ہم تمہاری کسی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری زبانوں کو تم پابند کر سکتے ہو اور تمہارا باپ انگریز بھی ہماری زبانوں کو بند نہیں کر سکتا. تم مقدموں کی بات کرتے ہو، ہم نے ایسے بڑے بڑے مقدمے دیکھے. یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا. تم مجھے کہتے ہو جناب 13 ضلعوں میں تیرا داخلہ بند ہے اور یہ ضلعے تمہارے باپ کی جگیر میں نہیں آئے ہیں، یہ ضلعے ہمارے ملک کے ہیں. ہر شہری کو حق ہے کہ آزادانہ طور پر جہاں چاہے چلا جائے. تم روک سکتے ہو؟ ہم تجھے وہی بات کہتے ہیں جو ایوب خان کو قاضی ثانم شجاع آبادی نے کہی. پنڈی کے جلسے میں قاضی ثانم نے کہا تھا کہ ایوب خان کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں اور طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، تم نے ایران کے غنڈوں کو سر پہ بٹھا رکھا ہے. یہ کوئٹہ کے واقعات میں جو 22 پولیس والے شہید ہوئے اور 36 سنی شہید ہوئے، ان کے ملزموں کو رہا کر کے ایران بھیجنے والا ضیاء الحق خود ان سنیوں کا قاتل ہے. اور جو کسی ملزم کو چھوڑ دے وہ خود ملزم ہے. ملزم ہے کہ نہیں؟ اس کا یاد رکھنا. اب تم کہتے ہو ہماری حکومت مارشاء اللہ قائم ہے، یاد رکھو ایک 8 ترمیمی بل اور میرے دوستو تمہیں اپنی عزت کا اتنا پاس ہے، عزت کا اتنا پاس ہے کہ اپنے لیے جناب اخبارات پابندی، سیاسی رہنماؤں پر پابندی، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے ہر چیز پر پابندی، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے ایک منٹ میں نیا ضابطہ، ایک منٹ میں نیا قانون، ایک منٹ میں نئی دفاع، ایک منٹ میں نیا آرڈیننس. جہاں تمہاری عزت کا دخل ہوتا ہے وہاں آرڈیننسوں پہ آرڈیننس جاری کرتے ہو، اور تم ایک آرڈیننس کے ذریعے اخباروں کو بند کر سکتے ہو، لیڈروں کو بند کر سکتے ہو، 8 تک سیاسی جماعتوں کو بند رکھ سکتے ہو ایک آرڈیننس کے ذریعے، کیونکہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے. اور ایک آرڈیننس کے ذریعے رسول اللہ کے اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. ہر کام ایک آرڈیننس کے ذریعے کر سکتے ہو لیکن دین کو نافذ نہیں کر سکتے. ہم جی اسلام لائیں گے، اور اب تسلیم کر لیا کہ نہیں؟ اسلام نہیں لا سکا بولو. اور تسلیم کر لیا تو اگر کچھ حیا ہوتی تو اسی دن استعفا دے دیتے، ٹھیک ہے نا؟ استعفا ہو جاتا نا بھائی. 90 دن کے لیے آئے تھے الیکشن کرانے، ٹھیک ہے؟ 90 دن کے لیے آئے تھے نا. الیکشن کے بعد کہا کہ میں اسلام لاؤں گا. 8 کے بعد آ اسلام نہیں لا سکتا، اسلام نہیں لا سکا. تو اب اور بات کون سی رہ گئی؟ لیے آپ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں بادشاہ، ٹھیک ہے؟ بھائی 90 دن کے بعد کہہ دیا اسلام لاؤں گا، مولوی بیچارے کچھ چپ کر گئے کہ ٹھیک ہے بھائی اسلام آنے دو، اگر اسی راستے سے آتا ہے تو چلو آ جائے. لیکن 8 کے بعد کہا کہ اسلام نہیں، تو اب بادشاہ ہمارا کیا قصور ہے؟ اور آپ کو آپ ضروری اس ملک کے گلی گلی کوچے کوچے میں گالی بنیں گے تو نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ عزت یہی ہے کہ چلے جاؤ، اسلام کو بدنام مت کرو. اور باقی کئی لوگ کہتے ہیں زیاد آئے گا تو کیا ہوگا، وہ بھٹو تھا نا, وہ بھی کہتا تھا جب میں گیا تو کو ہمالیہ کے پہاڑ روئیں گے, کوئی بھی نہیں رویا, کوئی رویا؟ تو اس کے پھانسی چڑھنے پر اس کے اپنے بھی نہیں روئے, وہ ہمالیہ کے پہاڑ کیا رہیں گے. اور جب وہ تھا تو کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, کہتا تھا کہ نہیں؟ لیکن جب ایک رات میں تھا تو وزیر اعظم اور صبح اٹھا تو اسیر اعظم, ایک رات ہے, کہتا ہے کرسی بڑی مضبوط ہے, خدا نے رات کو کرسی کو الٹ کر اس کو بتا دیا کہ کرسی صرف آئرل کرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی کی کرسی مضبوط نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب فقہ جعفری اس ملک میں ہونی چاہیے, یہ ڈھیل جو ہے نا, یہ ڈھیل ہے, یہ بھی ضیاء الحق کی طرف سے ہے. بھٹو کے دور میں علیحدہ نصاب دینیات کا مطالبہ تسلیم کرنا اس دور کے حکمرانوں کی سب سے بڑی حماقت تھی. یہ بنیاد اس ملک میں بنی ہے علیحدہ پبلک لا کی, علیحدہ دینیات, اور اس کے بعد تم نے سونے پر سہاگا کرنے کے لیے ان کے لیے زکات اور عشر کو علیحدہ کر دیا. اب یہ کہتے ہیں فقہ جعفری کے لیے علیحدہ پبلک لا بناؤ. میرے چھنگ کے دوستو, آپ برطانیہ میں چلے جائیں.